العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين على الخصوص على سيد المرسلين والنبيين وآله الطيبين الأطهرين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين صلوات
اللهم صل على
آپ حضرات کے ساتھ یہ مختصر سی نشست جس کی سعادت امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کے صدقے اور طفیل میں حاصل ہو رہی ہے, اس میں بنیادی طور سے ظاہر ہے کہ اس قسم کی گفتگو بہت زیادہ نہ گہرائی میں جا سکتی ہے نہ بہت زیادہ طولانی اور تفصیلی ہو سکتی ہے, لیکن ہماری کوشش مسلسل یہی رہتی ہے کہ قرآن کریم کے حوالے سے کچھ نہ کچھ نکات اور مطالب اور معارف کو آپ کے سامنے رکھتے رہیں. یہاں پر جب بات آئی ہے تو ایک اور امر جس کا خیال رکھنا ہمیں اپنی دینداری کے حوالے سے بہت زیادہ ضروری ہے, وہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ اپنے ذہنوں میں محفوظ فرمائیں کہ ہم جب اپنے عقیدے کی بات کرتے ہیں, اپنے عقیدے کی عمارت کو تعمیر کرتے ہیں, تو ہم میں سے زیادہ تر افراد یہ سینس نہیں رکھتے کہ ہم کس سورس کی طرف متوجہ ہوں. یعنی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایک سورس قرآن ہے, ایک سورس احادیث ہیں, ایک سورس ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی دعائیں اور مناجات ہیں, یا علماء کی کتابیں ہیں کہ جو انہوں نے خود لکھی ہیں. اب ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. یعنی میں نے اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ زیادہ تر افراد جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی حدیث سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں روایت یہ ہے, فلاں روایت یہ ہے. اور روایت میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ روایت صحیح ہے یا غلط ہے, اس کی کوئی خبر ہی نہیں ہوتی. تو اس جگہ پر میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت اہم نقطہ چاہتا ہوں کہ اپنے ذہن نشین رکھیں کہ عقیدہ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے. عقیدے کی بنیاد قرآن ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جب تک ہم قرآن کو نہیں سمجھیں گے صحیح, اس وقت تک عقیدے میں ہمیشہ خامی اور خرابی باقی رہے گی. کوڈ جس پر پورے عقیدے کی عمارت کھڑی ہوتی ہے, جہاں سے سب کچھ بنتا اور نکلتا ہے, وہ قرآن ہے, حدیث نہیں ہے. حدیث اس کی شارح اور مفسر ہے, مطلب سمجھ رہے ہیں, حدیث آیتوں کی تشریح کے لیے, آیتوں کی تفسیر بیان کرنے کے لیے. جیسے آج بھی میں انشاءاللہ کچھ آیتیں اور پھر اس کے یعنی کہ ہم دیکھیں گے کہ آیتیں کہاں پر جہاں ہمارا فہم وہاں دشواری کا شکار ہوتا ہے, جہاں ہم پھنستے ہیں مشکل میں, وہاں پر حدیث ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہوتی ہے. تو اس امر کی طرف ہم سب کو بہت شدت سے متوجہ ہونا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, اس کو سمجھنا ہے. اور وہ نظریہ اپنے دماغ سے ہٹا دیجئے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے پتہ نہیں سم ہاؤ کس طریقے سے کریپ ان ہو گیا ہے ہماری سوچوں میں کہ قرآن بہت مشکل ہے، قرآن سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے، قرآن فقط جو ہے وہ بہت مخصوص علماء کا ہی کام ہے. جبکہ خود پروردگار نے کیا کہا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ. سورہ قمر کی آیت ہے، چار دفعہ کم از کم ریپیٹ ہوئی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، بے شک ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، لِلذِّكْر، اس کے لیے جو کچھ سمجھنا چاہتا ہے، جو یاد کرنا چاہتا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ، تو کیا ہے کہ جو کوئی اس میں غور و فکر کرے. یا خدا کا یہ سورہ محمد کی آیت، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ بس یہ لوگ کیوں نہیں، سوال ہے خدا کا، یہ لوگ کیوں نہیں قرآن میں تدبر کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں، قفل لگ گئے ہیں، مقفل ہو چکے ہیں ان کے قلوب. تو یہ کس کے لیے پیغام ہے؟ کیا پوری امت میں سے چند علماء کے لیے پیغام ہے؟ یہ ان آیتوں کا مخاطب فقط وہ ہیں؟ پوری انسانیت ہے، تمام امت ہے. تو اس کوتاہی کو ہمیں اپنے اندر سے لازماً دور کرنا ہے. یعنی یہ ایک جملہ جیسے کہہ لیں بطور موعظہ یا تنبیہ، کہ اس کمی کو دور کرنا ہے. جب تک قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، اس وقت تک حدیثیں ہمیں ہمیشہ غلط رستے پہ ڈالتی رہیں گی. یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ حدیث کا نام لے کر ہمیشہ لوگ گمراہی کا شکار ہوتے رہیں گے، جیسے کہ اتنے سارے ڈیویشنز آج آپ کو نظر آ رہے ہیں، اتنی پرابلمز نظر آ رہی ہیں. تو بنیادی طور سے ہمیں جس کام میں زیادہ دقت کرنا ہے، یعنی اصولی طور سے تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم عربی پہ محنت کریں، ہم قرآن کی زبان کو سمجھنے پہ محنت کریں، ہم اس میں غور و فکر کریں. لیکن اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک اچھی تفسیر کا مطالعہ ضرور شروع کریں، تاکہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے کہ قرآن کا پیغام کیا ہے. ہم ان لوگوں کی فہرست میں نہ شامل ہو جائیں کہ جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے. یعنی تدبر، اس کے بھی ایک جملے میں آپ کو معنی سمجھا دوں، تدبر، دبر کہتے ہیں پیٹھ کو، پشت کو. تدبر کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے پسے پشت دیکھنا. یعنی کہ ایک ہے کہ کوئی ہمارے سامنے، ہم اس کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، چہرے کو سبھی دیکھ لیتے ہیں، پیٹ کے پیچھے کیا ہے وہ ہر ایک کو نظر نہیں آتا. تو تدبر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واٹ از ناٹ ٹوٹلی obvious اینڈ ویزبل، اس کو سمجھنے کے قابل ہو. اور حقیقتاً علم وہی ہے کہ جو ظاہری طور سے نظر نہیں آتا. حقیقی علم وہی ہے کہ جو ظاہری طور سے نظر نہیں آتا، جو نظر آ رہا ہے اس میں حقیقت نہیں ہے. اور اسی چیز کو پیغمبر اکرم کی ایک دعا میں بھی ہے کہ اللہم ارن الاشیاء کما ہیا، کہ اے اللہ مجھے چیزوں کو دکھا جیسی کہ وہ ہیں، نہ کہ جیسی وہ نظر آتی ہیں. اللہم ارن الاشیاء کما ہیا، جو ان کی ماہیت ہے، جو ان کی حقیقت ہے، جو ان کی اصلیت ہے، ویسا چیزوں کو دکھا مجھے. تو جو نظر آتا ہے، آج کے سائنس کے دور میں تو یہ بات بہت سب کو پتا ہے کہ چیزیں نظر کچھ آتی ہیں، حقیقت اس کی کچھ ہے، اس کے اندر سے، اس کے تہ میں سے کچھ نکلتا ہے. یہ تو آج کوئی اتنی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے جس کا سمجھنا آپ کے لیے کوئی دشوار گزار کام ہو، کہ نظر آنے والی حقیقت شے کچھ اور ہوتی ہے، اور جو اس کی اصل ماہیت ہے وہ کوئی اور چیز ہوتی ہے. تو اس کی دعا کہ جو حقیقت ہے اس تک میں پہنچوں، جو سچائی ہے وہ مجھے نظر آئے، وہ میرے سامنے کھلے. درست. تو یہ ایک نقطہ تھا بطور موعظہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمیں، ہم ایز اے قوم بہرحال ایولیوشن کی اسٹیج میں، ڈیولپمنٹ کی اسٹیج میں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابھی ہمیں سیکھنا اور سمجھنا ہے اور ان کو عمل میں لانا ہے. ایک صلوات محمد والا. تو آج ہم آپ سے کس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں آیات قرآنی کے حوالے سے؟ وہ یہ ہے کہ جب خدا کسی انسان کو علم عطا کرے، کون سا علم عطا کرے، انہیں اس کے سامنے حقیقتوں کو کھولے، اپنی آیتوں کا علم عطا کرے، یا اسی طریقے سے جب خدا کسی قوم کو ایمان کی دولت عطا کرے تو ان کے لیے ڈینجرز کیا کیا ساتھ آتے ہیں اس کے، اور ان کی رسپانسبلٹی کیا بنتی ہے خدا کی نظر میں. میں فقط یہ دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. یعنی جب ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں تو مومن کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ جنت کا گھر تیار ہو گیا. مومن کا مطلب ہے ذمہ دار. کون سا ذمہ دار؟ وہ ذمہ دار جو اس زندگی میں خدا کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. مومن کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ جو مومن ہے جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ اور آگے اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس کی معرفت حاصل کی، یہ کلمہ اس لیے نہیں ہے کہ جی آپ کے لیے جنت کا گھر ہو گیا، آپ خوش ہو کے بیٹھ جائیے اور جو دل چاہے کرتے رہیے. یہ کلمہ حقیقتاً ایک ذمہ داری کا نام ہے. اور وہ ذمہ داری کس وجہ سے عائد ہوتی ہے؟ کہ ہم اب وہ ہیں کہ جو اس زندگی میں نظام خدا کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو جب ہم اس مقام پر، یہ عزت ہمیں مل گئی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو کہ جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. جب یہ عزت مل گئی تو یہ عزت ذمہ داری کے ہمراہ ہے. عزت یعنی کہ یہ بہت ہماری ایک کج معرفتی ہے، شاید میں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا، میرا زیادہ تر رخ اپنی طرف ہی ہے، کہ ہم ہمیشہ اتھارٹی کو عیاشی کے ساتھ ملاتے ہیں. یعنی ہمارے ذہنوں کا پتہ نہیں ایک رجحان عجیب سا ڈیولپ ہو گیا ہے کہ جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اتھارٹی ہے اور جتنی پاورفل اتھارٹی ہے تو ہم فوراً، ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ اب اس کی تو خوب عیاشی ہے، اس کے تو خوب مزے ہیں، ابھی جو دل چاہے کرے. جبکہ حقیقتاً نظام خدا میں جس کو جتنی زیادہ ظاہراً اتھارٹی ہے اس کی اتنی ہی بڑی رسپانسبلٹی ہے. عیاشی وغیرہ کچھ نہیں ہے. تو اگر ہم نبی اور امام کی اتھارٹی کو ایک طرف دیکھ کے سمجھتے ہیں جو دل چاہے کریں، انتہائی غلط تصور ہے. نبی اور امام کی ذمہ داری وہ ہے کہ اگر اس کا 1% ہمارے اوپر آ جائے تو ہماری کمر ٹوٹ جائے، شکستہ ہو جائے. جس الہی ذمہ داری کا بوجھ نبی اور امام اٹھاتا ہے، اگر اس کا 1% میرے اور آپ کے کندھوں پر آ جائے تو کمر ٹوٹ جائے گی، سکت نہیں ہے اس کی. تو یہ کیا ہے؟ اتھارٹی ہمیشہ رسپانسبلٹی کو جنریٹ کرتی ہے، مزے اور عیاشی کو نہیں. تو جب ہم ایمان کو قبول کرتے ہیں، جب ہم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو یہ ہمیں اس نظام زندگی میں ذمہ دار بنا دیتا ہے. تو میں بس یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآنی آیات کے حوالے سے تھوڑا سا مختصراً ان ذمہ داریوں کا، ایک انسان کے واقعے سے، ایک قوم کے واقعے سے. اور یہ دونوں واقعات کہاں پائے جاتے ہیں؟ سورۃ الاعراف میں موجود ہیں. تو اس کو تھوڑا سا بسط کے ساتھ بیان کر کے، تمام نکات کا ظاہر ہے موقع نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک نتیجہ ہم انشاءاللہ اخذ کر کے اس محفل سے اٹھیں. جس آیت کی میں نے تلاوت کی، بنیادی طور سے یہ دو آیتوں میں یہ واقعہ مکمل ہوتا ہے، سورہ اعراف 175 و 176. اے پیغمبر، ان پر تلاوت کرو، ان کو پڑھ کے سناؤ. بظاہر پیغمبر کے زمانے کے لوگ، اور اس میں بھی خصوصاً یہودی، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کے واقعات ہیں جو تسلسل سے چل رہے ہیں، کہ ان پر تلاوت کرو نبا الذی، اس کی خبر کے بارے میں، آتیناہ آیاتنا، اس انسان کے بارے میں جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا کی. آتینا ہو، ہم نے دی کیا چیز؟ دی آیاتنا، اپنی آیتیں. آیت کا مطلب جو ہے تھوڑا سا میں وضاحت کر دوں تاکہ یہ جملہ بالکل ہی مبہم اور گنجلک نہ رہ جائے، کہ آیت کسی علامت کو کہتے ہیں، ایک سائن کو کہتے ہیں. کس چیز کی سائن؟ کون سی سائن؟ کہ ہر آیت اپنے پیچھے کسی حقیقت کی خبر دیتی ہے.
اللہ
ہر آیت اپنے ذریعے سے ایک حقیقت کی خبر دیتی ہے. یعنی مثال کے طور پر کہ جب آپ رستے میں کوئی بورڈ لکھا ہوا دیکھتے ہیں کہ فلاں سڑک اس طرف ہے, یہ بھی ایک آیت ہے کہ جو آپ کو ایک حقیقت کی خبر دے رہی ہے. آیاتیں نہ, جب خدا کہہ رہا ہے ہماری آیتیں, تو اس کا کیا مطلب کہ یہ وہ علامتیں ہیں جو خدائی حقیقتوں کی خبر دیتی ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ آیت یعنی علامت. علامت کس چیز کے لیے, سائن کس چیز کے لیے, کہ اس کے ذریعے سے آپ ایک حقیقت تک پہنچتے ہیں. یہ آیت کی تعریف ہے, علامت کی تعریف ہے, سائن پوسٹ کی تعریف ہے. جب خدا کہہ رہا ہے آیت نہیں, آیاتنا, کون سی آیتیں؟ ہماری آیتیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جن چیزوں کو خدا کہہ رہا ہے کہ یہ میری آیت ہے, تو یعنی یہ وہ علامت ہے جو کسی خدائی حقیقت کی خبر دے رہی ہے, جو کسی خدائی حقیقت تک پہنچا رہی ہے. تو یہ کون انسان ہے جس کی خبر دینے کو خدا کہہ رہا ہے کہ پیغمبر یہ اس کے بارے میں خبر پڑھ کے سناؤ؟ آتینا ہو, جسے ہم نے دی آیاتنا, اپنی آیتیں. اب میں امید کرتا ہوں کہ آیاتنا کا مطلب کچھ آپ سمجھ رہے ہوں گے, یعنی خدا نے اپنی بارگاہ سے کچھ علوم عطا کیے اس کو, آسان الفاظ میں کہ جو الہی حقائق اس پر کھول رہے تھے, یہ آیات الہی ہیں. فانسلخ منہا, یہ بہت عجیب تعبیر ہے قرآن کی, اس کو بھی سمجھانے کے لیے, انسلاخ کو سمجھانے کے لیے بھی ایک مثال دینی پڑے گی. آپ کسی چیز کو ریپ اپ کریں, یعنی ایک چیز ہے ایسی کہ جو جس کے بارے میں آپ کو خدشہ ہے کہ اگر یہ کھلی رہ جائے گی تو اس کو نقصان پہنچے گا, تو آپ اس کو کیا کرتے ہیں, اس پر آپ ایک غلاف چڑھا دیتے ہیں, اس کو ریپ اپ کر دیتے ہیں, چاروں طرف سے ڈھانپ دیتے ہیں, گھیر دیتے ہیں پروٹیکشن سے. جب انسان کو یہ خدائی غلاف, خدا کی رحمت کا غلاف اپنے اندر سمیٹ لے, اس انسان کو کہا جاتا ہے کہ یہ مغفرت یافتہ انسان ہے. مغفرت یافتہ کا مطلب کیا ہے؟ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ غفرہ کا مطلب کیا ہے؟ ڈھانپ لینا. وہ انسان پروٹیکٹڈ ہے, وہ بندہ حالت امن میں ہے جسے خدا کی رحمتوں نے اپنے دامن میں سمیٹ لیا ہو, گھیر لیا ہو, پروٹیکٹ کر لیا ہو. انسلاخ کا مطلب یہ ہے کہ اسے ہم نے اپنی آیتوں کا علم عطا کر کے اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹا, اینڈ دین ہی سلپڈ آؤٹ آف اٹ. اگر اس کا میں ترجمہ کروں فانسلخ منہا کا, کہ دین ہی سلپڈ آؤٹ آف اٹ, یعنی ایک چیز ہے اس میں سے پھسل کے نکل کے باہر گر جائے, کہ وہ پروٹیکٹیو کلودنگ پیچھے رہ جائے, وہ چیز باہر نکل کے دوبارہ کھلے میں آ جائے. بات واضح ہو رہی؟ کہ ایک شخص ہے کہ جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کی, آیات دی, یعنی یہ آیتیں کیا ہیں, یہ خدا کی پروٹیکشن ہے, خدا کا علم, حقائق کہ جو انسان کو محفوظ رکھتی ہیں دین میں اور دنیا میں اور بلند کرتی ہیں. فانسلخ منہا, یہ اس میں سے سلپ کر کے باہر نکل گیا, اس میں سے باہر نکل گیا. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَتْبَعَهُ شیطان اس کے پیچھے لگ گیا, یعنی بالکل شکاری کی طرح سے, کہ جو مومن خدا کی بنائی ہوئی پناہ گاہ کے اندر ہے وہ شیطان سے محفوظ ہے, لیکن شیطان اس کے دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے, اور جیسے ہی وہ کوئی بندہ اس پناہ گاہ سے باہر نکلتا ہے فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَان, شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. جس طریقے سے کہ ایک شیر, ایک بھیڑیا کسی بھیڑ یا ہرن کو دیکھ کے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کبھی بھی شیر اور بھیڑیا فوراً شکار نہیں کرتا ہے, بلکہ پہلے وہ پورا موقع بناتا ہے, پورا ایک سچویشن دیکھتا ہے, اور پھر جب موسٹ اس کو اپنے لیے بہترین موقع ملتا ہے تب جا کے اس پہ حملہ آور ہوتا ہے. یہی کام شیطان بھی کرتا ہے انسان کے ساتھ. تو خدا کہہ رہا ہے کہ میری آیتیں, جو حقیقتیں میں نے تم کو دی ہیں قرآن کے ذریعے سے, اہل بیت کے ذریعے سے, یہ پروٹیکٹیو کورنگ ہے. لا الہ الا اللہ حسنی, امام رضا علیہ السلام کا جملہ, کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا محفوظ قلعہ ہے. تو یہ خدا کی پروٹیکشن ہے ہمارے گرد. آیتوں کا علم, حقائق الہیہ, ان سے وابستگی. فانسلخ منہا, جس شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے بھی اس کا ریزن بھی آئے گا کہ کیوں کیسے نکل گیا باہر, اور نکلنے سے مراد کیا ہے, کیونکہ یہ فزیکل کام تو نہیں ہے نکلنا, کہ جیسے ایک مکان سے نکل کے کوئی باہر کھڑا ہو گیا, یہ فزیکل تو نہیں ہے. تو حقیقتاً کیا ہوا, کیسے ہی سلپڈ آؤٹ آف دیٹ. لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ پھر شیطان جو تاک میں بیٹھا ہے کہ جیسے ہی کوئی حرم امن الہی سے باہر آئے وہ اس کے پیچھے ہو لیتا ہے اس کے شکار کے لیے. اور جب شیطان کسی کا شکار کرے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, فکانا من الغاوین. غاوی ہونے کا مطلب ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ایم لیس ہو جائے, ڈیوائڈ آف اینی آبجیکٹو, ڈیوائڈ آف اینی ویژن. اس کو بھی سمجھیے گا, یہ سارے کے سارے پیرامیٹرز ہیں قرآن کے جن پر ہمیں اپنی زندگی کو چاہیے کہ پرکھتے چلے جائیں, جس سے پتہ چلتا ہے ہم کہاں کھڑے. جس کو شیطان شکار کر لے اس کی زندگی وداؤٹ اینی آبجیکٹو ایم لیس لائف ہوتی ہے, یہ اس کی علامت ہے. اگر کسی انسان کو دیکھنا ہو یہ پتہ چلانا ہو کہ یہ خدا کے حرام امن میں زندگی گزار رہا ہے یا شیطان کا شکار ہو چکا ہے, یہ اس کا پیمانہ ہے. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَان, شیطان اس کے پیچھے ہو لیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ, اور وہ کیا ہو گیا, غاوی ہو گیا. غاوی کا مطلب بے ہدف, ایم لیس, زندگی کا کوئی ایم نہیں ہے کہ بس ایسے ہی ہم پیدا ہو گئے ہیں, اسی طریقے سے جانوروں کی طرح کھا پی کے زندہ رہیں گے اور ایسے ہی مر کے ختم ہو جائیں گے. یہ جملہ, یہ شیطان کا شکار ہو چکا ہے. فکان من الغاوین. اب اگلی آیت بتاتی ہے کہ ایسا کیوں ہوا. ولو شئنا لرفعناہ بہا. اب خدا کہہ رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے علم کے ذریعے سے اس انسان کو بلند کر دیتے. رفعت, رفعت مینس موونگ ٹو ہائر لیولز, بلند کر دیتے. اب ایک بہت عجیب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے خدا, ایسا بھی ہوتا ہے کہ تو چاہے اور وہ کام نہ ہو, یہ کیا بات ہوئی. ولو شئنا, ولو اور اگر ہم, شئنا ہم چاہتے, ہماری مشیت ہوتی, لرفعناہ بہا, تو ہم ان آیتوں کے علم کے ذریعے سے اس کو رفعت عطا کرتے, بلند کرتے. تو یہ کیسے ہوتا ہے کہ خدا ایک چیز چاہتا ہے اور نہیں ہوتی, یا خدا کی مشیت کام نہیں کرتی. یہ بھی ایک بہت اہم ترین نقطہ ہے اپنی زندگی کے لیے. اس زندگی میں جب خدا نے انسان کو سمجھ دی, عقل دی, ہوش دیا, شعور دیا, نبی دیا, کتاب دی, یہ سب کی سب چیزیں خدا نے ہمیں بن مانگے دی ہیں, بغیر محنت مشقت کے دی ہیں, ان تمام نعمتوں کے عطا کرنے کے بعد اب خدا کہہ رہا ہے کہ میری چاہت تمہاری چاہت کے بعد میں آئے گی. اس کو بھی اچھے طریقے سے سمجھیے کہ اب جب خدا نے عقل و ہوش و شعور و نبی اور صحیفہ ہمیں ہمارے ہاتھ میں رکھ دیا, اب خدا یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ اب تم اس کا کیا کرتے ہو, اپنی عقل کہاں صرف کرتے ہو, اپنی طاقتوں کو کہاں لگاتے ہو, کتاب سے اور نبی سے کس حد تک انصاف کرتے ہو. اب آگے کا فیصلہ اس بنیاد پہ ہوگا. اب میں تمہیں نہیں لے کے جاؤں گا, اب صحیح رستے پر تمہیں خود قدم رکھنا پڑیں گے, پھر ہدایت کروں گا. اس کو بھی ہم بہت اچھے طریقے سے سمجھیے گا کہ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس رستے کی طرف قدم بڑھائیں. مشیت خدا ہمارے انتظار میں ہے, نہ کہ ہم خدا کے انتظار میں بیٹھے رہیں, تو ہم بیٹھے ہی رہ جائیں گے پھر. تو خدا جب کہہ رہا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ, کیوں, اس لیے کہ جب ہم نے آیتیں دے دیں تو اگلا کام اس کا تھا کہ وہ ان آیتوں کے ساتھ, ان آیتوں کے استعمال کی ذمہ داری اس انسان کی تھی, اب ہماری نہیں ہے. تو ہم چاہتے تو اس کو بلند کرتے, لیکن کیا ہوا, وَلَكِنَّهُ, لیکن وہ اخلدہ الى الارض, جھک گیا زمین کی طرف. یہ کنایا ہے، اشارہ ہے، سمبولک گفتگو ہے. اخلاد الی الارض یعنی ایک شخص ہے کہ جیسے آپ کہیں کہ بلند ہو لیکن وہ شدت سے زمین کو پکڑ کے چمٹ جائے اس سے، اور کہیں کہ مجھے بلند نہیں ہونا، یہ وہ کنایا ہے. اس طریقے سے ایک سمبولک لینگویج میں بات کی گئی کہ ہماری مشیت یہ تھی کہ جب اس کو ہم نے اپنی آیتوں کا علم عطا کیا تو ہم کیا چاہ رہے تھے کہ یہ بلند ہو. ولکنہو، لیکن اصل اہمیت انسان کے ارادے کی ہے، بعد میں خدا کی مشیت آتی ہے. وہ جھک کے چمٹ گیا زمین سے، وتبع ہوا، اور اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چل پڑا، اپنی ہوا و ہوس کی اتباع کی. اب اگلا ٹکڑا بہت سخت ہے، میں اب تھوڑا اس کا تاریخی بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ جو روایتوں میں، اس انسان کا نام کیا تھا؟ بلعم بن باعور، جس کا یہ ذکر ہے. اور یہ بنی اسرائیل میں ایک عالم تھا حضرت موسیٰ کی امت میں، اور واقعاً آیات الہیہ کا علم رکھنے والا انسان تھا. حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کی جنگ ہوئی کسی اور دوسری قوم کے ساتھ، دشمن ان پر قابو نہیں حاصل کر پا رہا تھا، وہ آئے اور بلعم کو بھاری رشوت دی اور اس سے وعدے کیے، اس کو لالچ دی اور کہا کہ ہمیں ایسی ترکیب بتاؤ کہ جس کے ذریعے سے ہم ان پر غالب آ جائیں، اور اس نے ان کو وہ ترکیب بتا دی، وہ چیز ان کے گوش گزار کر دی، ان کو اس حوالے سے گائیڈ کیا. یہ اس شخص کا ذکر ہے کہ جسے ہم نے اپنی آیتوں کا علم عطا کیا، اور اگر ہم چاہتے، یعنی حقیقتاً اس میں مشیت یہ تھی کہ یہ بلند ہو، لیکن اس نے اپنے آپ کو زمین سے چمٹا لیا اور اپنی ہوا و ہوس کی اتباع کرنے لگا، خواہشات نفسانی کے پیچھے چل پڑا. اب یہ میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، یہ شخص جس کے سامنے خدا حقیقتوں کو کھولے، جس کو خدا اپنی آیتوں کا علم عطا کرے اور وہ اس کو اس انداز سے رسپانس دے، اس کی مثال کتے کی مثال ہے. جو قرآن ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں، ایک لفظ بھی نہیں کہا. فَمَثَلُهُ، پس اس کی مثل، كَمَثَلِ الْكَلْبِ، گویا کہ مثال ہے کتے کی. اِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَثْ، اگر اس پر کوئی بوجھ لاد دو تب بھی زبان نکالے رہتا ہے. ان تترک ہو یلحس، یا اس کو چھوڑ دو، دھتکار دو، تب بھی زبان نکالے رہتا ہے. تو جب خدا کسی کو اپنی آیتوں کا علم عطا کرتا ہے، یعنی کہ جیسے ہم قوم شیعہ ہونے کے اعتبار سے خوش نصیب ہیں کہ ہم ان جہلا کی طرح نہیں ہیں، ان بے خبروں کی طرح نہیں ہیں کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے. آپ کے ہاتھ میں عظیم ترین خزانے ہیں قرآن اور اہل بیت کے آثار کی شکل میں. کیا خدا نے یہ آیتیں جو ہمیں عطا کی ہیں اس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا ہم سے، کیا کیا تھا تم نے اس سے؟ ان آیتوں کے ذریعے سے رفعت حاصل کی یا نہیں کی؟ بلندیوں کا سفر اختیار کیا یا نہیں کیا؟ یا یہ سارے خزانے تمہارے ہاتھوں میں رکھے رہے اور تم وہی کام کرتے رہے؟ وتبع ہوا و اخلاد الی الارض، مٹی کو نہیں چھوڑنا، اخلاد الی الارض، زمین کو نہیں چھوڑنا، زمین سے جتنی چیزیں نکل رہی ہیں اس کو نہیں چھوڑنا. کربلا سے کیا سیکھا ہے آپ نے؟ اگر خدا نہ خواستہ اخلاد الی الارض، اس زمین سے چمٹے رہنا ہے، تو کربلا سے کیا سیکھا ہے پھر؟ کربلا تو نام ہی زمین اور مٹی سے پیدا ہونے والی ہر نعمت اور تعلق کو خدا کی خاطر قربان کرنے کا نام ہے. کربلا اور کس چیز کا نام ہے؟ اس مٹی سے جو کچھ برآمد ہوتا ہے اور جتنی نعمتیں مٹی والی ہیں، ان سب کو خدا کے رستے میں قربان کرنے کا نام کربلا ہے. کہ جب زہیر کو سمجھ میں آیا کہ حسین کون ہے، زوجہ ساتھ تھیں، گھر والے ساتھ تھے، اپنے گھر جا رہے تھے مکے سے کوفے کی طرف، سب کو خدا حافظ کا، اور کہا کہ آج سے میں حسین کے ساتھ ہوں، باقی آپ لوگ جائیے، اپنے گھر کی طرف جائیے. جب حر کو سمجھ میں آ گیا تو حر نے کیا کہا؟ پھر اس کے بعد یہ تھوڑی دیکھا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ میرا گھر ہے اور یہ میری سپہ سالاری ہے اور یہ سب کچھ, سب بات ختم ہو گئی. تو اخلاد الی الارض کسی مومن کی سیرت میں شامل نہیں ہو سکتا. یعنی مٹی سے چمٹنا, زمین میں اپنے پنجے گاڑ دینا کہ بس جو کچھ یہاں سے نکل رہا ہے وہی ہے میرا سرمایہ, وہی میرا سب کچھ. تو دو چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ انسان جسے خدا نے اپنی آیتوں کا علم عطا کیا تھا, جس کے ذریعے سے وہ فضائے ملکوت میں بلند ہو سکتا تھا, وہ کتے سے بدتر ہو گیا خدا کی نظر میں. کیا ہیں دو چیزیں؟ اخلاد الی الارض واتبع ہوا. واتبع ہوا کے بارے میں بھی ایک جملہ سن لیجئے کہ ہوا کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان اپنی زندگی میں ان چیزوں کے پیچھے چلے جس کے بارے میں کوئی مضبوط دلیل نہ رکھتا ہو. ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی مجھے نہیں پتا یہاں آپ کا کیا ہے, پاکستان میں اکثر ہم یہ بات کرتے رہتے تھے کہ آپ شادی بیاہ کے اندر یہ رات تین تین بجے تک کیوں بیٹھے ہوئے, اپنا وقت کیوں برباد کر رہے ہیں, جبکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ یہ کام کریں گے اور آپ صبح کی نماز قضا کریں گے. تو بس اب وہ کیا ہے کہ یا تو خاندان کا بہانہ ہے یا گھر کی عورتوں کی وجہ ہے یا ایسی پرابلمس ہیں. یہ ہے اتباع ہوا. مثال کے طور پہ میں نے عرض کیا, اتباع ہوا کا مطلب ہے کہ انسان اس چیز کے پیچھے چل پڑے جس کے لیے کوئی دلیل نہ رکھتا ہو. کہ ہم سے پوچھا جائے آپ نے یہ کام کیوں کیا, آپ نے اپنی زندگی میں اس روش کو کیوں اختیار کیا, کچھ نہیں سوائے ان الٹی سیدھی باتوں کے کوئی دلیل نہیں ہے. یعنی یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے دیکھا تھا, یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ میرے اماں ابا نے مجھ سے یہ کرنے کو کہہ دیا تھا. قرآن نے وضاحت کے ساتھ ان سب کو رد کر دیا ان باتوں کو. دلیل وہ ہوتی ہے کہ جو محکمات کی اصولوں کی بنیاد پر جو بات قائم کی جائے. کوئی اصول نہیں ہے کہ میں نے اپنے آبا و اجداد کو یہ کرتے دیکھا میں بھی یہی کام کر رہا ہوں, یا میں نے اپنے معاشرے میں لوگوں کو یہ کرتے دیکھا میں بھی اسی رستے پہ چل پڑا ہوں. تو یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کلر, پوائزن, زہر قاتل. اور اس میں سب سے اہم نقطہ کیا ہے کہ فضیلت کا, آیتوں کا عطا ہو جانا اصل کمال نہیں ہے, بلکہ ان آیتوں کا صحیح استعمال انسان کو کمال کی طرف لے جاتا ہے. آیتیں عطا ہوتی ہیں لیکن ضائع بھی ہوتی ہیں. ان کو پریزرو کرنا اور اس کو صحیح رستے میں استعمال کرنا انسان کی نجات اور کمال کا سبب ہے. تو اس پر نہیں خوش ہوں گے خدا نے ہمیں اہل بیت دے دیے, یہ ایک پارٹ آف دا سٹوری ہے, پارٹ ون ہے یہ. دوسرا حصہ یہ کہ آپ نے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا. ہمارے معیار کا, ہمارے انجام کا ڈٹرمنیشن اس بات سے ہوگا, اس سے نہیں کہ خدا نے ہمیں اہل بیت دے دیا تو بات ختم ہو گئی. جس طریقے سے اس انسان کو آیات کا علم عطا ہو گیا تو بات نہیں ختم ہوئی, آیات کے ساتھ کیا کیا. اگر ہم امام علی علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ما مل آیتو اکبر منی, کہ خدا کی کوئی آیت مجھ سے بزرگ نہیں ہے, تو اہل بیت علیہم السلام خدا کی آیات بزرگ ہیں. یہ عظیم الشان آیتیں خدا نے ہمیں دی ہیں, کیا کر رہے ہیں ان سے؟ اصل سوال اس کے بعد ہے کہ آتیناہو آیاتنا کی منزل پر تو اب پہنچ گئے, لیکن اخلاد الی الارض اور اتباع ہوا سے بچائے اپنے کو یا نہیں؟ ان آیتوں کی اتباع کا حق ادا کیا یا نہیں؟ اصل سوال یہاں پہ پیدا ہو رہا ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے گفتگو عرض کی ایک انسان کے حوالے سے, لیکن فوکس ہماری اپنی ذات ہے. ہمیں اس میں ہوشیار رہنا ہے. ہمیں اس بارے میں کوئی موقع نہیں ہے کہ ہم خالی خوش ہو کے بیٹھ جائیں کہ اہل بیت ہم میں, یا خدا نے ہم میں اہل بیت عطا کیا. خدا نے آپ کو آیات بزرگ عطا کی ہیں, لیکن ہمارا کام, ہماری ذمہ داری اس کے بعد شروع ہوتی ہے. دوسرا, سورۃ الاعراف میں ہی 15 آیتیں پہلے, یہ بھی بنی اسرائیل کے واقعات ہیں جو بہت تفصیل سے بیان ہوئے, اور اس میں بھی ہمارے لیے ایک بڑا اہم ترین سبق اور لیسن موجود ہے. ان آیتوں کا بھی ابتدا یہیں پر ہوتی ہے, اسی طریقے سے ہوتی ہے, وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. اے پیغمبر, تمہارے زمانے کے جو یہ یہودی ہیں ان سے سوال کرو, ان سے پوچھو ایک بستی کے بارے میں کہ جو دریا یا سمندر کے کنارے تھی. اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ, جب انہوں نے زیادتی کی چھٹی والے تعطیل والے دن میں. واقعہ مجھے یقین ہے کہ آپ سب نے سنا ہوگا واقعہ سبت, جسے کہا جاتا ہے کہ ایک, میں اس کو ایک واقعی کے طور پہ بیان کر دوں تاکہ زیادہ پھر تفسیری نکات ذہن پہ بوجھ نہ بنے. اور یہ روایت بھی امام باقر علیہ السلام سے ہے. اب جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ روایتیں آیتوں کی شرح کرتی ہیں لیکن روایتیں آیتوں کی جگہ کبھی بھی نہیں لیتیں. تو یہ طریقہ جو ہمارے یہاں بدقسمتی سے رائج ہو گیا ہے کہ ایک روایت کہیں سے بھی بیان کر دی بغیر سند کے, بغیر اس کے ذوق و صحت کا لحاظ رکھے ہوئے, اور اس پر ایک عقیدہ بنا کے بیٹھ گئے, یہ انتہائی خطرناک رجحان ہے. تو امام باقر علیہ السلام خود امام علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ کتاب علی میں یہ لکھا ہے کہ ایک بستی تھی جس کا نام تھا ایلا, وہ ایک دریا کے کنارے آباد تھی, اور کیونکہ بستی والے, اور یہ تھے بنی اسرائیل میں سے, حضرت موسیٰ کی ہی امت اور قوم میں سے تھے, کیونکہ ان میں فسق و فجور بڑھتا چلا جا رہا تھا, خرابی بڑھتی چلی جا رہی تھی, تو خدا نے ان کو ایک عجیب طریقے سے آزمایا. وہ یہ تھا کہ جب چھٹی والا دن ہوتا تھا سبت, بہت ساری روایتوں میں سبت کے معنی ہفتہ بھی ہیں لیکن لٹرل میننگ سبت کے معنی ہے چھٹی والا دن, تعطیل والا دن, اور یہودیوں میں شاید وہ چھٹی والا دن سیٹرڈے کا ہے, ہفتے کا ہے. خدا نے ان کو اس طریقے سے آزمایا کہ جب وہ اپنے چھٹی والے دن بہت ساری مچھلیاں پانی میں سے, اور چھوٹے چھوٹے جو نالے اور جوہر تھے ان میں بہت ساری مچھلیاں دریا سے آ جاتی تھیں, اور باقی دنوں میں مچھلیاں ان کے گھروں کے پاس نہیں ہوتی تھیں کہ جن کو وہ شکار کر سکیں یا کھا سکیں, اور خدا نے ان کو یہ حکم دیا کہ تم چھٹی والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرو گے, اور پروردگار نے کہا کہ یہ ہم نے ان کو آزمایا تاکہ یہ درست ہوں, تاکہ ان کے اندر جو فسق و فجور ہے, یعنی خدا کی نافرمانی کرنے کی جو عادت پڑ گئی ہے ان میں, یہ ایک سختی سے گزریں. آپ اس کی حکمت سمجھ رہے ہیں کہ جب خدا یہ دیکھتا ہے کہ لوگوں میں فسق و فجور, یعنی کہ خدا کے احکامات کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے, تو اس وقت خدا انہیں ایک سختی میں ڈالتا ہے اور کہتا ہے سختی میں میری اطاعت کرو, تاکہ وہ جو اطاعت کا عنصر تم سے رخصت ہوتا جا رہا تھا, وہ جو جوہر تم سے سبٹریکٹ ہو رہا تھا, وہ واپس آ جائے. تو پروردگار نے ان کو حکم دیا نبی کے ذریعے سے کہ چھٹی والے دن شکار نہیں کرنا, باقی تم کر سکتے ہو. اب آپ دیکھیے کہ یعنی یہ سب چیزیں ہمارے لیے بڑے اہم اسباق ہیں, لیسنز ہیں. اب شیطان نے ان کو کیا ترکیب سکھائی, جسے کہتے ہیں اب شیطان ان کا استاد اور نصیحت گر بن کے ان کے سامنے آیا. اس نے کہا کہ خدا نے مچھلی کھانے سے تم کو منع کیا ہے چھٹی والے دن, پکڑنے سے منع نہیں کیا ہے. تو تم ایسا کرو کہ وہ جو دریا ہے اس سے وہاں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نالیاں کھود دو, تو مچھلیاں جو ہیں چھٹی والے دن اس سے گزرتی ہوئی تمہارے گھر کے قریب وہ چھوٹا سا جو تالاب پونڈ بن جائے گا اس میں جمع ہو جائیں گی. ہفتے والے دن یا چھٹی والے دن نہ پکڑنا, اگلے والے دن پکڑ کے کھا لینا. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں پلینگ ٹرکس ود اللہ. اور سب سے زیادہ خطرناک یہی چیز ہوتی ہے, سب سے زیادہ خطرناک, یعنی جس نے انسان کا گناہگار ہونا اتنا برا نہیں ہے جتنا خدا کے ساتھ مذاق اور مضحکہ کرنا ہے, یا خدا کے ساتھ اس طریقے کے کوئی فریب کاری کرنا ہے. اس کی معافی نہیں ہوتی. یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر خدا کی جو مائٹ ہے, مائٹ آف دا لارڈ, پھر وہ حرکت میں آتی ہے, پھر قوت خدا حرکت میں آتی ہے. اور کس بندے میں طاقت ہے کہ قوت خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے؟ تو یہ کھیل کیا انہوں نے ایک طریقے سے حکم خدا کے ساتھ. اب یہ آیتیں جب آگے بڑھتی ہیں تو آیت یہ بتا رہی ہے کہ بنی اسرائیل اس قوم میں بنیادی طور سے تین گروپس بن گئے اس واقعے کی بنیاد پر. ایک گروپ وہ تھا کہ جو سختی سے منع کرتا تھا, جو امر بالمعروف و نہی از منکر کر رہا تھا کہ یہ تم بالکل غلط کام کر رہے ہو, اس چیز کو چھوڑو. ایک گروپ وہ تھا جو اس غلط کاری میں مصروف تھا. تیسرا گروپ وہ تھا جو خاموش بیٹھا ہوا تھا, یعنی خود غلط کام نہیں کر رہے تھے لیکن غلط کام کرنے والوں کو ان کی برائیوں کو ہائی لائٹ بھی نہیں کر رہے تھے, نہیں از منکر بھی نہیں کر رہے تھے. اس مقام کو آیت کس طریقے سے بیان کرتی ہے کہ جو خاموش تھے انہوں نے نہیں از منکر کرنے والوں سے کہا لما تعذون قوما, تم کیوں واز کرتے ہو, تم کیوں ان کو سمجھا رہے ہو؟ یعنی خود وہ کچھ نہیں کہہ رہے ان کو, جو سمجھا رہے ہیں, جو نصیحت کر رہے ہیں, جو امر بالمعروف و نہی از منکر کر رہے ہیں, ان سے انہوں نے کہا لما تعزونا, لما لما یعنی کس لیے, فار واٹ, تعزونا تم ان کو واز کر رہے ہو, قومن ایک ایسی قوم کو, اللہ ہو مہلکہم او معذبہم, کہ جن کو یا اللہ ہلاک کر دے گا یا عذاب دے دے گا. اب دیکھیں اس قسم کی سوچ ہمارے درمیان ہے یا نہیں کہ یہ تو بدبخت ہیں, ان کو تو چھوڑ ہی دو. تو وہی انہوں نے کہا کہ ان کو اللہ یا ہلاک کر دے گا یا عذاب دے دے گا, کیوں ان کو واز و نصیحت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا قالوا معذرۃ الی ربکم, اس لیے تاکہ کل قیامت میں خدا کی بارگاہ میں ہم پر عذر باقی نہ رہ جائے کہ تمہاری نظروں کے سامنے خرابی تھی, تمہاری نظروں کے سامنے برائی تھی, تم نے روکا کیوں نہیں, تم نے صحیح بات بتائی کیوں نہیں, تم نے حق کو نافذ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی, اس عذر سے ہم بری ہو جائیں. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, اور ہمیں یہ بھی امید ہے کہ شاید یہ بات سمجھ لیں اور واپس صحیح رستے پر آ جائیں. اب روایت یہ کہتی ہے کہ ایک دن جب یہ چیز حد سے آگے بڑھ گئی اور جو گروہ مومنین تھا اس نے اس بات کو سمجھ لیا کہ اب یہ سننے والے نہیں ہیں. یہ پھر ایک بہت اہم نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جس جگہ پر آپ کو یقین ہو جائے کہ گناہگار اور بدکار اپنے بدکاری سے باہر آنے والا نہیں ہے وہاں پر رہنا حرام ہے, اگر آپ کو یقین ہو جائے. انہوں نے کہا اب ہم تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے. پھر کیا کر رہے ہیں؟ ہم شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں ویرانے میں. شہر پرانے زمانے کے فصیل والے ہوتے تھے, دیوار والے, وہ شہر سے باہر نکل گئے اور رات انہوں نے صحرا میں بسر کی, باہر نکل کے مٹی پہ سوئے. اب شہر میں کون رہ گئے؟ ایک وہ گروہ رہ گیا کہ جو بدکار تھا, جو حکم خدا کو توڑ رہا تھا, اور ایک وہ گروہ رہ گیا جو کہہ رہا تھا کہ ان کو واز کرنے کی کیا ضرورت ہے. جب صبح ہوئی تو ان میں سے کچھ نے کہا کہ حال دریافت کرو کہ وہ کس حال میں. اب جا کے انہوں نے شہر کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا, اندر سے کوئی اندر سے آوازیں آ رہی ہیں, کھولنے والا کوئی نہیں, اور پریشان ہوئے. اضطراب کے عالم میں کہیں سے ایک سیڑھی ڈھونڈ کے لائے, سیڑھی سے دیوار پہ چڑھے. جب چڑھنے والے نے دیوار کے پار منظر دیکھا تو دیکھا کہ شہر میں صرف بندر اچھل کود رہے ہیں, انسان کوئی نہیں ہے, جس کا آیت میں ذکر ہے وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, کہ تم پھٹکارے ہوئے ذلیل بندر بن جاؤ. یہ خدا کا آخری فیصلہ تھا. اور آیت کیا کہہ رہی ہے کہ اَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْحَوْنَ عَنِ السُّوءِ, ہم نے ان کو نجات دی جو برائی سے منع کرنے والے تھے. صرف اور صرف وہ گروہ نجات یافتہ ہوا جو برائی سے روک رہا تھا, باقی وہ جو برائی کر رہے تھے اور وہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو روکتے کیوں ہو سب کے سب. یہ قرآن کا واقعہ آپ پڑھ لیجئے, کوئی فقط روایت یا حکایت میں نے آپ کی خدمت میں نہیں عرض کی ہے. وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, خدا کا فیصلہ اور حکم یہ آیا کہ تم سب راندے راندے درگاہ پھٹکارے میں بندر بن جاؤ. اور جب انہوں نے دروازے کو توڑا اور شہر میں داخل ہوئے تو جو عجیب بات تھی, یعنی اس میں بھی ایک بڑا لطیف نقطہ ہے کہ خدا مومن کے حق کو کس طریقے سے اس کی رعایت کرتا ہے, کہ جو بندر بن چکے تھے وہ ان انسانوں کو پہچان رہے تھے, لیکن جو انسان تھے وہ بندروں کو نہیں پہچان رہے تھے. جو بندر تھے بن گئے تھے وہ پہچان رہے تھے کہ یہ انسان کون ہے, لیکن جو انسان تھے مومنین وہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خدا نہیں چاہ رہا تھا کہ میرے مومن بندے کا دل دکھے کہ یہ میرا ابھی دوست تھا, یہ میرا رشتہ دار تھا, یہ میرا جاننے والا تھا, آج اس حالت میں. ان کی شخصیتوں کو خدا نے مومنین کے لیے مجہول کر دیا, پردہ ڈال دیا بیچ میں. تو موسٹ امپورٹنٹ لیسنز جس کے لیے میں نے آپ کو اس زحمت میں مبتلا کیا وہ یہ کہ جب بھی ہمیں چاہے فرد کی حیثیت سے چاہے قوم کی حیثیت سے ہمیں آیات الہیہ کا علم عطا ہوتا ہے, تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی ذمہ داری کو لے کر آتا ہے کہ ہم فقط اس چیز پر بیٹھ کے خوش ہوتے رہیں کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں اور جنت ہمارا گھر ہے. یقیناً جنت گھر ہے, لیکن اس زندگی میں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے بعد الذین یرثون الفردوس, مومن جو ہیں وہ جنت کو وراثت میں لیں گے. کس سے وراثت میں لیں گے؟ اپنے امام سے وراثت میں لیں گے. ورثہ کب ملتا ہے؟ جب آپ مورث سے, یعنی کہ جو جس سے وراثت لے رہے ہیں اس سے آپ کی رشتہ داری قائم ہو تب ورثہ ملتا ہے. یعنی یہ عجیب آیت ہے قرآن کریم کی کہ جنت بطور ورثہ ہے. ورثے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ورثے کے لیے یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے اتنا کام کیا یا نہیں کیا. ورثے کے لیے اصل کوالیفیکیشن کیا ہوتی ہے؟ کہ جس کا ورثہ آپ پانے جا رہے ہیں اس سے آپ کا تعلق قائم ہے یا نہیں قائم ہے. تعلق کی بنیاد پر ملتا ہے نا ورثہ. تو جو امام حقیقتاً جس کو خدا نے جنت کا مالک بنایا ہے اس سے تعلق قائم ہوگا تو ہم اور آپ ورثے میں لے لیں گے جنت کو. اور یہ تعلق کیسے قائم ہوگا؟ کیا یہ تعلق اس طریقے سے قائم ہو سکتا ہے کہ آئمہ اور انبیاء علیہ السلام اپنی پوری پوری زندگیاں دیں حق کے نفاذ کے لیے اور ہم صرف لپ سروس کر کے اور پھر اس کے بعد اپنے گھروں میں جا کے وہ سارے کام کریں کہ جو فاسق و فاجر کر رہے ہیں؟ کہ اس صورت میں اس ورثے کو پانے کے امیدوار ہم بن سکتے ہیں؟ اور یہی وہ چیز ہے کہ جو جیسے کربلا کے اندر بے انتہا دروس ہیں اگر ہم اس پہ غور کریں. اہل کوفہ کا جو حال ہے وہ بالکل یہی ہے کہ امام علی علیہ السلام کی زندگی سے لے کر انہوں نے سوائے چند افراد کے, کہ جو کوفے میں سے برآمد ہوتے رہے, کہ سوائے چند افراد کے باقی پورا جو کوفہ ہے وہ صرف اور صرف ایک دھوکے کا گھر ہے. کہ پہلے امام علی سے کہتے ہیں ہم آپ کے شیعہ ہیں, پھر وہ کہتے ہیں اٹھو جہاد کے لیے, تو کوئی پیچھے نکلنے کو تیار نہیں ہے. امام حسن علیہ السلام کو پیغام دیتے ہیں کہ ہم آپ کی حمایت و نصرت کے لیے تیار ہیں, لیکن جب امام حسن علیہ السلام جہاد کے موقع پر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ تنہا ہوتے ہیں, کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کے لیے 12,000 خطوط کوفے سے آتے ہیں کہ اے فرزند رسول ہم آپ کے انتظار میں بیتاب ہیں, آئیے اور تشریف لائیے اور آپ آئیں گے تو ہم اس حکومت کو ختم کر دیں گے اور آپ کی حمایت میں قیام کریں گے, جہاد کریں گے. اور امام حسین علیہ السلام ابھی کوفے پہنچتے بھی نہیں ہیں کہ وہاں کی کایا پلٹ جاتی ہے کہ ابن زیاد چند افراد کے ساتھ, کوئی بہت بڑی فوج نہیں تھی جو وہ لے کے بصرہ سے آیا تھا, چند افراد کے ساتھ آتا ہے اور وہ دہشت کی فضا گرم کرتا ہے کہ اتنی بڑی آبادی سب اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے. یہ وہ مسائل اور مصائب ہیں کہ یہ زندگی اس طریقے سے نہیں گزر سکتی. یعنی اگر ہم اپنے کو دیندار کہتے ہیں, اگر ہم اپنے کو اہل بیت کہتے ہیں, کہ حامی کہتے ہیں, ناصر کہتے ہیں, اہل بیت کا ماننے والا کہتے ہیں, تو یہ ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے. جس طریقے سے تین چیزیں, میں پھر دوہرا دوں, تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں, انفرادی حیثیت سے اخلاد الی الارض, یعنی مٹی سے کنیکشن نہیں, خدا سے کنیکشن, یہ مومن کی پہلی ذمہ داری ہے. اتباع ہوا نہیں, مضبوط اور محکم دلیل کی بنیاد پر زندگی. اور وہ معاشرہ جس میں مومنین برائیوں کو ہائی لائٹ کرنے اور ان کو ختم کرنے کے لیے جد و جہد نہیں کرتے, اس معاشرے کا حشر یہی ہوگا جو اس آیت میں بیان کیا گیا, کسی نہ کسی طریقے سے عذاب خدا میں. زور کس پر ہے؟ امر بالمعروف بعد میں ہے, نہی از منکر پہلے. یعنی امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا, نہی از منکر برائی سے روکنا. نہی از منکر پہ زور زیادہ ہے ان دونوں میں, کہ جو برائی ہے, جو منکرات ہیں, جو خرابیاں ہیں, ان کو ختم کرنا ہے, اس پر محنت کرنا ہے. یہ ہمارا اولین فریضہ ہے, ورنہ اگر خدا نہ خواستہ اس کو ترک کر دیا, فراموش کر دیا, پھر عذاب ہے. وضاحت و صراحت کے ساتھ میں نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے آپ کو سنائی. جس طریقے سے کہ آج ہم پاکستان میں یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں, انہی غفلتوں اور کوتاہیوں کا نتیجہ ہے. کہ اب کیا چیز ہے, یعنی عذاب خدا کس شکل میں ہمارے اوپر مسلط ہے, کہ خدا نے درندوں اور بھیڑیوں کو ہمارے پیچھے لگا دیا ہے, کہ جنہوں نے ہمارا باہر نکلنا اور گھر میں رہنا اجیرن کر دیا ہے. ہم نے اس فریضے کو جو اہل بیت علیہم السلام سے تعلق کی بنیاد پر ہم پر عائد ہوتا تھا, فراموش کیا. ہم نے اہل بیت کے معارف کو معاشرے میں نافذ کرنے پر توجہ نہیں کی. آج اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں, اور یہ ہر جگہ ہوگا, یہ قانون خدا ہے. یہ ایسا نہیں کہ ہم کہ آج ہم یہاں پر حالت امن میں ہیں, یہاں کچھ نہیں ہونے والا. اگر وہی سیرت, میں نے پہلے بھی شاید ایک دفعہ ذکر آپ سے کیا تھا, بس اس کے آخری جملہ, اس کے بعد میری بات ختم, کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں یورپ سے لوگ کراچی آئے تھے پناہ لینے کے لیے. جو آپ کراچی میں گورا قبرستان جو دیکھتے ہیں, یہ ان لوگوں کی قبریں, جو کہ یورپ اس وقت جنگ کی آگ میں جل رہا تھا, وہاں سے لوگ آئے تھے, آسٹریا اور پولینڈ اور ہنگری اور ایسٹرن یورپ خاص طور سے, کہ جس پہ ہٹلر نے حملہ کیا تھا. کہ اس وقت یہ ایک انتہائی پرسکون شہر تھا, جہاں پر کوئی فتنہ و فساد نہیں تھا. یہ کب کی بات ہے؟ 1940s کی بات ہے. 50 سال میں دیکھیں کہاں سے کہاں بات پہنچی ہے. اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, جگہ کوئی گارنٹی نہیں ہے, جگہ امن نہیں دیتی ہے, انسان کا کیریکٹر اس کو امن دیتا ہے. اگر انسان خدا کی اطاعت و فرما برداری میں ہے تو امنیت و سکون اس کے ساتھ ہے. کسی جگہ سے یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے. وہی جگہیں جو ابھی بہت پرسکون اور پرامن نظر آتی ہیں, وہیں پر زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. اس کی پوری مثال ہے تاریخ میں ہمارے سامنے. تو ہمیں اس بارے میں ہوش کرنا ہے, ہمیں اس بارے میں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے. ہماری ذمہ داری, میں بہت آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معذرت کے ساتھ جملہ کہتا ہوں, کہ ہماری ذمہ داری رسم عزاداری کو پورا کرنا نہیں ہے, ہماری ذمہ داری پیغام امام حسین کو عام کرنا ہے. کہ ہم نے عزاداری کے نام پر کچھ رسوم کو رائج کر دیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ امام حسین کا حق ادا ہو رہا ہے. نہیں, امام حسین کا حق اس وقت ادا ہوگا کہ جب امام حسین علیہ السلام کی تھاٹس اور میسیجز آپ دنیا میں, دنیا کے سامنے لے کے جائیں گے. اور پیغام عام کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کہ خود اپنے آپ کو اس پیغام کے سانچے میں ڈھالو, لوگ ہمیں دیکھیں اور اہل بیت کو پہچانیں. یہ پیغام کو عام کرنے کا طریقہ ہے. پیغام زبانی تقریروں سے عام نہیں ہوتا ہے. یعنی خدا نخواستہ میں آپ کے سامنے یہ ساری باتیں کروں اور لوگ میرے کیریکٹر کے بارے میں, اس بارے میں گواہ ہوں کہ ان میں نہ صداقت ہے, نہ دیانت ہے, نہ امانت ہے, نہ سچائی ہے, کیا اثر ہوگا میری بات کا؟ تو پیغام امام حسین کو عام کرنا ہے اپنے کردار کے ذریعے سے، اس سیرت کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اس کو جملے کو ہلکا نہیں سمجھیے گا کہ اگر اس سے غفلت کی تو جو گزشتہ امتوں کے احوال خدا نے ہمارے سامنے اس کتاب میں محفوظ کیے ہیں ہم اس سے بچ نہیں پائیں گے. اور اس کی مثال آج پورا عالم اسلام ہے کس طرح جل رہا ہے پورا مسلمان دنیا. ایک صلوات محمد و آل محمد. ہم بات کر رہے تھے اہل کوفہ، اور یہ انہی کی غداری تھی کہ امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں لشکر ان کے مقابلے میں جو لشکر آیا ہے اور اس نیت سے آیا ہے کہ 25 یا 30 ہزار کا لشکر، اس لشکر میں وہ لوگ بھی شامل تھے کہ جن کے نام سے امام حسین کے پاس خطوط آئے تھے، وہ لوگ بھی موجود تھے، اور آپ نے ان کو پہچان کر ان کو یاد دلایا ہے کہ کیا تم وہ نہیں تھے کہ جنہوں نے اپنے خط میں یہ یہ باتیں لکھی تھیں، کیا تم وہ لوگ نہیں تھے کہ جنہوں نے مجھ کو بلایا تھا. اور ان کے پاس جواب اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا کہ ہم آپ سے اور کچھ نہیں چاہتے، آپ امیر شام کی بیعت کر لیں، آپ یزید کی بیعت کر لیں. اور امام حسین علیہ السلام کا جواب اس کے مقابلے میں فقط یہی تھا کہ ہیہات من نزل، یعنی مجھ جیسا کوئی یزید جیسے کی بیعت کی ذلت کا طوق اپنی گردن میں نہیں ڈال سکتا. اور اس کا نتیجہ تمام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو مختصر سی جماعت تھی، آپ کے اصحاب کی، آپ کے اہل بیت کی، بنی ہاشم کی، وہ جماعت بھی ایک ایک کر کے فجر سے ظہر تک شہید ہو گئی. اور وقت عصر امام حسین علیہ السلام تنہا اس میدان میں کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میرے بیشے کے شیرو، اے میرے دلاورو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ حسین آج تمہیں آواز دیتا ہے، اور اس سے پہلے تم حسین کی ہر صدا پر لبیک کہتے تھے اور تم آج حسین کی پکار کا جواب نہیں دیتے. تو جیسا کہ روایتوں میں ہے کہ شہداء کے لاشیں اپنے اپنے مقام سے بلند ہوئے، اور اس عزم کا اظہار وہ شہداء پہلے ہی کر چکے تھے کہ یا سید الشہداء، اگر ہماری ایک زندگی نہیں 70 ہزار زندگیاں ہوں اور اسی طریقے سے ایک ایک کر کے قربان ہوتی چلی جائیں، تب بھی ہم آپ کی مدد و حمایت و نصرت سے باز نہ رہیں گے. امام حسین علیہ السلام کی شہادت وقوع پذیر ہوئی، کربلا کے میدان میں خون کی بارش ہوئی، صدا بلند ہوئی آسمان سے کہ الا قتل الحسین بکربلا. اس وقت امام سجاد علیہ السلام، جو کہ تمام عاشور کے دن اپنی بیماری کی وجہ سے حالت غشی میں تھے، اور جب خیمے جل رہے تھے اس وقت بھی امام سجاد علیہ السلام کو ہوش نہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کہ جناب زینب صلوات اللہ علیہا امام سجاد کے شانوں کو ہلاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے بیٹا، تمہارے بابا شہید کر دیے گئے اور اب اس فوج اشقیہ نے ہمارے خیموں میں آگ لگا دی ہے، بحیثیت امام تمہارے حکم کے کو طلب کرتی ہوں کہ ہم اس ان جلتے ہوئے خیموں میں جل کر اپنی جان دے دیں یا باہر نکل آئیں. امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پھوپھی اماں، زندگی کی حفاظت واجب ہے، کھلے میدان میں نکل آئیے. جب یہ بیبیاں میدان کربلا میں نمودار ہوئیں تو فوج اشقیہ نے نیزوں کی انی کے ذریعے سے ان کے سروں سے چادریں اتاری. وا حسینہ، وا علیہ، وا محمدہ کی صدائیں میدان کربلا میں بلند ہوئی. ان تمام مصائب کے باوجود شب 11 محرم، جو دو واقعات سب سے زیادہ حیران کن ہیں، ان میں سے ایک امام سجاد علیہ السلام کا سجدہ ہے کہ جو پوری شب جاری رہا کہ لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا، اور دوسری جناب زینب سلام اللہ علیہا کی نماز شب ہے کہ جس کے بارے میں امام حسین علیہ السلام نے وقت رخصت خصوصی فرمائش کی تھی اپنی بہن سے کہ اے زینب اپنی نماز شب میں مجھے فراموش نہ کرنا۔ یہ قافلہ جب 11 محرم کو بے پالان اور بے کجاوا اونٹوں پہ سوار کرا کے، اور قافلے کے واحد مرد جناب سجاد کو بیڑیاں اور زنجیریں پہنا کر لے جایا گیا، ایک ہفتے کے بعد تقریباً یہ قافلہ کوفے میں داخل ہوا۔ اس وقت کوفہ شہر کو سجایا بنایا گیا تھا، اور مشہور یہ کیا گیا تھا کہ ایک باغی گروہ ہے کہ جسے مفتوح کر کے، جس پر فتح حاصل کر کے کوفہ و شام لے جایا جا رہا ہے۔ لیکن کوفے والے اس حقیقت کو پہچانتے تھے، کوفے والے ابھی تک جناب زینب کی صورت کو بھولے نہیں تھے۔ جب ان کی نظریں جناب زینب و ام کلثوم کے چہروں پر پڑیں تو زیادہ دیر نہ لگی کہ کوفے والوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ قافلہ جو اس حالت میں لایا جا رہا ہے یہ کون اسیر ہیں۔ اس وقت جو سب سے عظیم معجزہ رونما ہوا وہ سر امام حسین علیہ السلام کا تھا کہ لوگوں نے اس سر کو آیات سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ قافلہ اسی طریقے سے منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا شام پہنچا، اور جب شام میں اسیران داخل ہو رہے تھے اس وقت جناب ام کلثوم نے شمر ملعون کو بلا کے کہا کہ اے شمر، میری تجھ سے ایک درخواست ہے، اور خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کون سا وقت ہے کہ جب علی کی بیٹی شمر لعین سے ایک درخواست کر رہی ہے، یہ کون سی مصیبت کا وقت ہے۔ وہ درخواست کیا ہے کہ اے شمر، ان شہداء کے سروں کو ہمارے سامنے سے ہٹا دو تاکہ لوگ، تماشا دیکھنے والے، ان سروں کی طرف دیکھنے میں مشغول ہو جائیں اور ہمارے بے پردہ سروں پر ان کی نظریں نہ پڑیں۔ لیکن جب یہ قافلہ داخل ہوا تو شمر ملعون نے اس دروازے سے قافلے کو شہر میں داخل کیا جہاں پر سب سے زیادہ تماشائیوں کا ہجوم تھا، اور سرہائے شہداء کو ان کے سامنے سامنے رکھا۔ جب اسیران کو یزید کے سامنے دربار میں پیش کیا گیا تو جناب سجاد علیہ السلام زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اور ان کے پیچھے بیبیاں تھیں کہ جن کے بازو ایک رسن میں بندھے ہوئے تھے، اور اسی رسی میں ایک بیبی کا گلا بھی بندھا ہوا تھا کہ جس کو اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہونا پڑتا تھا کہ اس کا دم نہ گھٹ جائے۔ اس حالت میں یزید ملعون کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس لا کے رکھا گیا۔ امام سجاد علیہ السلام کی نظر مبارک جیسے بابا جان کے سر پہ پڑی، اس وقت آپ نے جناب زینب کو تو اپنے پیچھے چھپا لیا، لیکن آپ کے چہرے کا رنگ زرد پڑنا شروع ہو گیا، اور وہ دن اور اس کے بعد کا دن جناب سجاد نے کبھی بھی کوئی لذیذ غذا تناول نہ فرمائی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔